السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں اسد حسن، خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹوں کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروڈیوسر ہیں اسفر امام، ہمارے انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن اور ایڈیٹر ہیں بہجت جلانی۔ ہمارا یہ نیا پروگرام دو گھنٹے پر محیط ہوگا، ہفتے اور اتوار کو براہ راست نشر ہوگا۔ اس پروگرام میں آپ سنا کریں گے دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ اسٹوریز، ماہرین کے تبصرے، تجزیے، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید النہیان مختصر دورے پر پاکستان میں، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں دو دھماکے، کے ایف سی کے اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پٹری پر ہیں، افغان طالبان کا بیان، کابل حکومت کے ساتھ کسی طرح کے براہ راست مذاکرات کے امکان کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ امریکہ کا تجارتی وفد بیجنگ پہنچ گیا، ٹیرف میں معطل اضافے پر عمل درآمد پر گفتگو۔ شام سے امریکی فوجوں کو ایک دم نہیں نکالیں گے، امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا اسرائیل کے دورے کے دوران بیان، صدر ٹرمپ داعش کے خلاف اس کی خلافت کو مکمل طور پر تباہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بہت کچھ آج کے ہمارے بلٹن میں، تو خبروں کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد زید النہیان مختصر دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام آباد سے سارا حسن۔
اتوار کی صبح ابوظہبی کے ولی عہد اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان نے خود ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلے وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں باہمی تعلقات، خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ابوظہبی کے ولی عہد کے مابین ون ٹو ون ملاقات بھی ہوئی۔ ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان 12 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک 2 مرتبہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا حالیہ دورہ پاکستان ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے 3 ارب ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں اور ولی عہد کے حالیہ دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید وسعت آئی ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے یہ کوآپریشن مزید بڑھے گا۔ اس میں جو پہلے بات تھی، $3 بلین یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے۔ اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے، اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی۔
چند روز قبل متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے روپے کی قدر کو مستحکم کرنے اور ادائیگیوں کے توازن میں مدد دینے کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ ابوظہبی فنڈز برائے ترقیاتی امور کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ رقم پاکستان کے مرکزی بینک میں جمع کروانے سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کو اس وقت اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے اور بیرونی ادائیگیوں کے سبب زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ پاکستان نے حالیہ اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے، اور اسی زمن میں سعودی عرب نے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کی امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا، جبکہ چین کی جانب سے بھی 2 ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔ اتوار کی صبح ابوظہبی کے ولی عہد اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان نے خود ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کوششوں سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال اب ماضی کے قریب کافی بہتر ہو چکی ہے اس کی نسبت، اور اب بھی لیکن بعض سیکورٹی فورسز اور مقامی انتظامیہ پر حملے ہوتے رہتے ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ عام لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اتوار کو بھی سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں 4 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں پر 2 بم حملوں میں 4 سرکاری اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پہلا دھماکہ ضلع پشین اور دوسرا دھماکہ ضلع پنجگور میں ہوا۔ ضلع پشین کے نائب تحصیلدار شمس الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بوستان کے تحصیلدار عبد المالک گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ راستے میں ضلع پشین کے وسطی علاقے پولیس لائن جان اڈا کے قریب سڑک کے کنارے کڑی کی گئی موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد میں اس وقت ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا جب عبد المالک ترین سرکاری گاڑی میں اپنے محافظین کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیلدار عبد المالک، ان کے دو محافظین اور تین شہری دھماکے میں زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر شدید زخمی ہونے والے تحصیلدار عبد المالک کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے وائس اپ امریکہ سے گفتگو کے دوران ضلع پشین اور پنجگور کے دھماکے کی مذمت کی اور اسے پاکستان کے دشمنوں کی کارستانی قرار دیا۔
ہم نے کہا یہ نیٹو فورسز آ جائیں گے اور افغانستان میں امن لائیں گے، لیکن اتنا فورسز نے خرچہ کیا، آ گئے، یہ دہشت گردی میں تو ختم نہیں ہوئی ہے، ان کی ناکامیوں کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہمارے بلوچ تک اسی بارڈر سے آ رہی ہے۔ میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے بے گناہ شہری بارڈر پار سے، ہمارے پاس ثبوت آتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، تو ادھر اقوام متحدہ کی بیٹھ جائیں، لوگوں کی زندگیاں سیف کریں۔
بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بھی فرنٹیئر کور بلوچستان کے کیمپ کے قریب ایف سی کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول سے حملہ کیا گیا۔ لیویز کے ایک افسر خورشید دستی کے بقول ایف سی کی گاڑی میں سوار دو اہلکار کیمپ سے اپنے دیگر ساتھیوں کو کانا پہنچانے جا رہے تھے کہ ایف سی کے کیمپ کے قریب ہی سڑک کے کنارے کڑی کی گئی موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد میں زوردار دھماکہ کیا گیا، جس سے دونوں اہلکار شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ضلع پشین کے دھماکے کی ذمہ داری کلدم مجاہدین احرار کے ترجمان ڈاکٹر عزیز کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں ان کی تنظیم کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ تاہم ضلع پنجگور کے دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ کے جانب سے قبول نہیں کی گئی۔ دونوں واقعات کے بعد پولیس اور ایف سی کے حکام نے موقع پر پہنچ کر انہی شاہدین سے پوچھ گچھ کی اور موقع پر موجود شواہد جمع کیے۔ ضلع پشین میں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی اداروں اور مقامی انتظامی افسروں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں اسسٹنٹ کمشنر ضلع پشین کی گاڑی پر حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی انتظامی افسران پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ ضلع پشین کی سرحد افغانستان کے ساتھ تصل ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں جنوبی ریاست کیرالہ میں ایک مندر میں داخل ہو کر تاریخ رقم کرنے والی دو خواتین منظر عام پر نہیں آ رہی ہیں، وہ خود کو چھپائے ہوئے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج اور رد عمل سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ اس مندر میں تاریخی طور پر 10 سال سے 50 سال تک کی عمر کی خواتین کا داخلہ منع رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ سے ایسی کسی پابندی کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد بندو امینی، جو کہ قانون کی استاد ہیں، اور کاناکا درگا، جو کہ سرکاری ملازم ہیں، احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیرالا کے اس مندر میں داخل ہو گئی تھیں۔ ایک نامعلوم مقام سے صحافیوں سے گفتگو میں دونوں خواتین نے کہا ہے کہ انہیں اس طرح کے رد عمل پر حیرت نہیں ہوئی ہے۔ ایک ماہر نفسیات پرساد آمور نے، جو کہ مندر داخلے کے وقت خواتین کے ہمراہ تھے، کہا ہے کہ وہ ان دونوں خواتین یہ بہادر ہیں اور انہیں اپنے اقدام کے سنگین نتائج کا علم ہے۔ امریکہ کا ایک تجارتی وفد بیجنگ پہنچا ہے۔ یہ گروپ پیر سے دو روزہ مذاکرات کا آغاز کر رہا ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جنگ پنگ کے درمیان ٹیرف میں نئے اضافے کے خاتمے پر اتفاق پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ 1 دسمبر کو دونوں رہنماؤں نے ٹیکنالوجی، انٹلیکچوئل پراپرٹی اور سائبر پر بات چیت مکمل کرنے اور نئے ٹیرف کو اس استثناء میں معطل رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی اداروں کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کا کوئی اطمینان بخش نتیجہ نہیں نکلتا تو امریکہ چین سے آنے والے $200 بلین کی اشیاء پر 10 سے 25% اضافہ کرے گا۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا رابطہ بحال ہے، جس میں وہ مذاکرات کر رہے ہیں آیا افغانستان میں لڑائی اور غیر قانونی قبضے کا کسی طرح خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کابل حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے امکانات کو مسترد کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ گفتگو کا ایک نیا دور ہونے والا ہے، لیکن اس کی تاریخ اور مقام کا تعین ابھی نہیں ہوا۔ انہوں نے ان رپورٹوں کو جھوٹے دعوے قرار دیا کہ اس ماہ کے اواخر میں باغی گروپ کے مذاکرات کار سعودی عرب میں افغان اہلکاروں کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ شام سے اپنی فوجیں ایک دم سے واپس نہیں بلائے گا۔ جان بولٹن نے اتوار کو اسرائیل کے دورے کے دوران کہا کہ شام سے فوجی انخلا کا انحصار عسکریت پسند گروپ داعش کی شکست پر ہے۔ جان بولٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس کی خلافت کا خاتمہ چاہتے ہیں. مشیر سلامتی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ترکی سے امریکہ کے اتحادی گٹ جنگجوؤں کی حفاظت کی یقین دہانی چاہتا ہے. پیشتر اس کے کہ وہ شام سے فوجی انخلا کریں. شام سے انخلا کے اعلان پر صدر ٹرمپ کو وسیع تر حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا رہا ہے. مصر میں اداروں نے بتایا ہے کہ ایک پولیس افیسر ایسے وقت میں ہلاک ہو گیا جب وہ قاہرہ میں ایک چرچ کے نزدیک سے ملنے والے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور کانگریس اور ڈیموکریٹس کے اداروں کے درمیان شٹ ڈاؤن کے معاملے پر ہفتے کو ہونے والی بات چیت تعطل ختم کرنے میں ناکام رہی. سرحدی دیوار کے مجوزہ تعمیر کے تنازع پر حکومتی کاروبار کی جزوی بندش کو دو ہفتے گزر چکے ہیں. صدر نائب صدر مائک پینس نے جنہوں نے بات چیت کی سیشن کی صدارت کی اپنے ایک ٹویٹ میں مذاکرات کو سود مند قرار دیا ہے. وائٹ ہاؤس میں سینئر مشیر اور صدر ٹرمپ کے داماد جیراڈ کشنر، سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹن نیلسن نے بھی اجلاس میں شرکت کی. ڈیموکریٹس نے اندرونی سلامتی کے وزیر سے کہا کہ وہ بجٹ کی ضروریات سے متعلق اپنے ادارے کا منصوبہ پیش کریں. وائٹ ہاؤس نے یہ تفصیلات فراہم کرنے کا اعادہ کیا ہے. صدر ٹرمپ اتوار کو بھی اس بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں. نو آموز اراکین کی تاریخی تعداد کے ساتھ، جن میں سے زیادہ تر کا پہلے کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، جمعرات کے روز نئی امریکی کانگریس نے اپنے کام کا آغاز کیا. اس دفعہ نسلی اعتبار سے متنوع کانگریس نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین ہیں. ایک نیٹو امریکی اور ایک مسلمان خاتون بھی شامل ہیں، اور ایک اسپیشل فورسز کا ریٹائرڈ فوجی جوان بھی. اسی کانگریس سے سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ عمر والی خواتین اراکان بھی منتخب ہو کر آئی ہیں. ان نئے اراکین کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اس بارے میں کیرولین پریسٹی کی رپورٹ انجم ہرل گل سے.
پیٹ سٹوبر ریپبلکن جماعت سے رکن کانگریس منتخب ہوئے ہیں. یہ ہاکی کے پروفیشنل کھلاڑی، پولیس کے کمانڈر اور چار بچوں کے باپ ہیں. کیٹی پورٹر ہارورڈ اور یل یونیورسٹیوں کی فارغ التحصیل ہیں اور کیلیفورنیا میں مستقل قانون کی استاد ہیں. یہ تین بچوں کی ماں ہیں. انہیں سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے یہ نشستیں زیادہ تر سفید فام امریکیوں کے حصے میں آتی ہیں، تاہم گزشتہ سال نومبر میں ہوئے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی 116ویں کانگریس ہر اعتبار سے متنوع ہے. اپنے منتخب ہونے کے بارے میں کیٹی پورٹر کا کہنا ہے، میرے لیے پہلا مسئلہ جس پر میں کام کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کیمپین فائنانس ریفارم. یہ HR1 ہے. یہ پہلا مسودہ قانون ہے جسے ایوان سب سے پہلے میز پر لائے گا. پیٹ سٹوبر کا کہنا ہے، پہلا مسودہ قانون ملازمتوں اور معیشت کے بارے میں ہوگا تاکہ ترقی نواز اور ملازمتوں کا ایجنڈا جاری و ساری رہے. یہ نو آموز ارکان کانگریس جانتے ہیں کہ پہلا سال ذرا سخت ہوگا. اب جبکہ ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹ ارکان کے ہاتھ میں ہوگا، تو پیٹ سٹوبر اپنی انتخابی مہم میں حصہ لینے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت پر جاری تحقیقات کا ہدف ہیں. اس بارے میں ان کا کہنا ہے، اگر یہ اکثریت کی خواہش ہے تو میں انہیں یہ کرنے سے نہیں روک سکتا، لیکن میرے نزدیک یہ امریکی عوام کی خواہش نہیں ہے. انتخابات گزرے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس سب کو قبول کرنے اور سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے. اس بارے میں کیٹی پورٹر کہتی ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں. میں کہتی ہوں کہ میں قانون کی پروفیسر ہوں، صارفین کی وکیل ہوں اور ایک ماں ہوں. یہ ایک الگ شناخت ہے جس کے بارے میں مجھے سوچنا ہے، سو میرے لیے یہ ایک تبدیلی ہے. یہ نئے ارکان اپنے نئے کردار کو کیسے نبھائیں گے، یہ آئندہ مہینوں میں پتہ چلے گا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. خبریں یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا تبصروں اور تجزیوں کی جانب. تازہ ترین آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں سے 3 اسٹوریز آج انتخاب کی گئی ہیں، جس کے اوپر ہم اپنے ماہرین کا تبصرہ اور تجزیہ لیں گے. ایک تو یہ کہ وزیراعظم عمران خان ان کا حالیہ دورہ ترکی کا کیا کچھ حاصل کیا؟ یہ استقبال کے اعتبار سے یا وہاں پہ ہونے والی ملاقاتوں کے اعتبار سے کس حوالے سے مختلف ہے؟ اس کے دور اثرات کیا نظر آ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو بڑی ایک امداد وہ بھی ملی ہے، اور آج پھر متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد زید بن نہیان، ان کا پاکستان کا دورہ جہاں پہ ان کا شاندار استقبال۔ سو متحدہ عرب امارات اور اس ریجن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ معاشی سطح پہ جس پہ چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو، یہ ملک کس طرح سے مددگار ثابت ہو رہی ہیں؟ انالیسز ہم لیں گے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس پہ ڈاکٹر فرقان حمید، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن اس کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ترکی سے۔ ہمیں ڈاکٹر ظفر ہلالی، ماہر ہیں سیاسیات کے شعبہ سیاسیات، پشاور یونیورسٹی کے صدر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر فرقان، ہمیں آپ بتائیے گا کہ عمران خان کا دورہ، آپ نے بہت کوریجز کی ہیں وہاں پہ، کیا کچھ ڈفرینس تھا بھی یا نہیں پہلے سے، اور اگر تھا تو کس اعتبار سے مختلف تھا؟
ہاں، یہ تھے مختلف اس لحاظ سے کہ عام طور پر یہی خیال دائر کیا جا رہا تھا، کیونکہ عمران خان کے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کوئی اتنے مخلص نہیں، اتنے وہ نہیں، کیونکہ باپ کو یاد ہوگا جب ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پاکستان کے دورے پر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایجوٹیشن کیا تھا، انہوں نے وہ اپنا جو ہے ایجوٹیشن کا سلسلہ جاری رکھا تھا، پارلیمنٹ کا جو ان کے خطاب کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ تعلقات جو ہے اس سطح پر نہ اس نہج پر آئے گئے جس کی توقع کی جائے، جو کہ نواز شریف کے دور میں ظاہر کیے جا رہے تھے، دونوں ہمارے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ لیکن یہی چیزیں بتا دوں کہ پاکستان ترکی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی حکومتی سطح پر تعلقات نہیں ہیں، وہ تعلقات جو ہے وہ عوام کی سطح پر ہونے کی بنا پر دونوں ممالک اگر جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں، عوام کے درمیان تعلقات کی وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں ان تعلقات کو مضبوط رکھنے پر، ان تعلقات کو بہتر بنانے پر۔ اس لیے عمران خان جب یہاں پر پہنچے تو ان کا اسی طریقے سے استقبال کیا گیا جس کا کہ پہلے نواز شریف کے مشرف دور میں یا کہ اس سے پہلے کیا جاتا رہا۔ ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑے جو ہے نرم کوشہ ترک لوگ رکھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے پاکستان کو ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں، پاکستان کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی صدر ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیڈرشپ کے اندر، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ٹرکش بینڈ جو ہے پاکستانی نغمے ان کی دھنیں وہاں پہ سنائی دے رہی تھیں، اور ایک بظاہر انفارمل فارمل مخترہ کے جیسچرز نظر آئے لیڈرشپ کے اندر۔ اور اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے یا سو بہت سارے لوگ تو پاکستان کے اندر خاص طور پہ عمران خان کا موازنہ بھی کرتے ہیں ترک صدر طیب اردوان کے ساتھ، سو اس اعتبار سے کوئی کچھ رنگ کچھ کلرز یا ہم آہنگی نظر آئی وہاں پہ؟
ہاں نہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان، میں یہی کہہ رہا تھا کہ قریبی تعلقات ہیں، جو صدارتی محل میں جو ان کو ان کے اعزاز میں جو اشائع کیا گیا تھا وہاں پہ پاکستان رقمت پیش کی گئی، پاکستان رقمت پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ہم پاکستان کے لیے خاص نرم کوشہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی حکومت کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے جو ہے سرکاری سطح پر ہو یا نجی سطح پر ہو، ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک الگ، باقی ممالک کی نسبت جو ہے وہ الگ ہی ایک خاص مقام دیا جاتا ہے، پاکستان کو ہر طرح کی جو فیسلٹیز مہیا کی جاتی ہے، پاکستان کو ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں، پاکستان کے لیے ایک الگ جو ہے وہ اس کے لیے ایک پاکستان کو ہمیشہ جو جسے کہا جا سکتا ہے سر پر ایک تاج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جی،
آخر اور مختصراً کیا ایکسپیرینسز ہیں ترکی کے جس سے پاکستان استفادہ کر سکتا ہے یا ترکی پاکستان کو وہ ٹرانسفر یا شیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟
ہاں دیکھا، یہ پاکستان ترکی کے جو خاص طور پر دفاعی سنتی صوبے میں تعلقات بڑے گہرے تعلقات ہیں وہ، اور ابھی جو ہے عمران خان نے پاکستان کیونکہ ترکی کو مکانات کی تعمیر، رہائش عامہ وغیرہ کی تعمیرات عامہ میں ترکی کو بڑا ایکسپیرینس حاصل ہے، ترکی میں دنیا بھر میں اس کے ٹھیکے دار جو ہیں وہ مختلف مکانات کی تعمیر میں ایک اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں، ان کو دنیا بھر میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہونے کی وجہ سے عمران خان نے خاص طور پر ریکویسٹ یہی کی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان میں ہم 5 مہینے کے قریب جو ہے مکانات بنانے ہیں تو آپ آئیں، آپ کے دربار سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب جو ترک سرمایہ کاروں سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہیں یہی کہا تھا کہ آپ پاکستان میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں، آپ اس سے لگتا ہے یہی کہ عمران خان نے کہا کہ ہم وہاں پر بیوروکریسی جو مشکلات ہیں وہ ہم ساری انویسٹرس کے لیے دور کر رہے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں فراہم کریں گے، لگتا ہے یہ کہ اس طرح اگر یہ ساری دور ہو گئی جو بیوروکریسی کی رکاوٹیں ہیں تو پھر یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، دونوں مکانات تعمیر کے بارے میں ایک دوسرے کے قریب ہو ترکی کے تجربہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان حمید، آپ ہمارے ساتھ تھے ترکی سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر ظفر ہلالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں ترکی کی طرف پاکستان کے یہ حالیہ رابطے، کیا جیسٹرز وہاں سے آئے، اور پھر متحدہ عرب امارات وہاں سے ایک بڑے مالی پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کو وہ مل رہا ہے. سو پاکستان ان دوست ملکوں کی مدد سے کس طرح سے اس بحرانی کیفیت کو، خاص طور پہ جو معیشت کے شعبے میں ہے، اس پہ وہ غالب آ سکتا ہے، آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کیا پاکستان کے لیے پہلو ہیں، بھلے وہ متحدہ عرب امارات ہو یا ساتھ وہ ترکی ہو، جہاں سے وہ شیئرنگ کر سکتا ہے؟
بہت بہت مہربانی. یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ پاکستان اور ترکی کے ریلیشن پہ جب بات ہوتی ہے تو اس پہ تعجب کا کوئی اظہار نہیں ہے. دونوں ممالک کے تعلقات کسی قسم کی بھی ڈپلومیٹک انوائرمنٹ سے بھی اونچے ہیں، دونوں بڑے ٹریڈیشنل اور پولیٹیکل انوائرمنٹ سے بھی آزاد ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے تعلقات جو ہے مضبوط اور مستحکم ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا، کوئی دشواری، شخصیتوں کا تبدیل ہونا، حالات کا تبدیل ہونا، یہ کوئی ایسی نہیں ہے. پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں دو ایسے کنٹریز ہیں جس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں کیا جا سکتا، ایک چائنا ہے اور دوسرا ترکی ہے، جن کے تعلقات ہمیشہ ہی بڑے پائیدار، بڑے مضبوط، بڑے مستحکم اور ابہام سے مبرہ اور بہت اونچے ہیں. تو پاکستان اور ترکی ایک ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح دونوں آپس میں منسلک رہے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں، اور پھر اس کے بعد 1947 میں جب سے پاکستان بن گیا، اور اس کے بعد 50s میں 60s میں دونوں بڑے اتحادی رہے ہیں، مختلف علاقائی تنظیموں میں رہے ہیں، بڑی آپس میں سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر، معاشرتی طور پر بڑی یکجہتی رہی ہے، اقتصادی تعاون بھی آپس میں بڑے انداز سے چلاتے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی مستحکم تاریخ ہے دونوں ممالک کی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے تجربات سے بھی بڑا اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ترکی نے جس جن شعبوں میں ترقی کی ہے وہ آپس میں بھی ایک لحاظ سے بائیلیٹرلزم کے اینگل سے ایک چیزوں کو جو ہے وہ تبادلہ کرتے ہیں، اقتصادی اور معاشی اور ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن میں بھی کرتے ہیں، ایگریکلچر کے شعبوں میں بھی تعاون ہو رہا ہے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. آگے ہم اس میں مزید وسعت دیکھ رہے ہیں. تو ابھی عمران خان صاحب کا ترکی کا دورہ جو ہے ایک لحاظ سے اس لیے منفرد تھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کے ساتھ جو ہے ترکی نے ویلکم بھی کیا اور ان کو بڑا پرتفاق ویلکم دیا، تاکہ ان کو یہ تاثر نہ ہو کہ ماضی کی حکومتوں کے ساتھ شاید ان کے تعلقات بہتر تھے، اور عمران خان صاحب کے آنے کے بعد وہ تسلسل یا وہ یکجہتی یا وہ گرم جوشی نہیں رہی. تو یہ ابہام دور ہو گیا دونوں انداز سے. عمران خان صاحب کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ بھی کلیئر ہوگی، ٹرکش لیڈرشپ کے ذہن میں اگر بات تھی تو وہ بھی کلیئر ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے شعبوں میں، دفاعی شعبوں میں، اور اس طرح پاکستان کی جو تکلیف ہیں، ترکی نے کئی مرات اور کئی آپشنز دیے ہیں پاکستان کو ایک قسم کا بیل آؤٹ کرنے کے لیے، کہ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے ترکی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا.
ڈاکٹر صاحب، اب ذرا دوسری ڈیولپمنٹ پہ اپنی رائے دیجیے گا. اب دوسری ڈیولپمنٹ پہ اپنی رائے دیجیے گا. طالبان، ان کا ایک بار پھر اس عزم کا یاد ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ یا کابل کے ساتھ کوئی براہ راست بات نہیں کرے گا، البتہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹ ہے اس کے راستے کھلے ہیں اور وہ مزید بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو طالبان کا فوکس، افغان طالبان کا فوکس اس وقت کیا نظر آتا ہے پیس پروسیس میں؟
دیکھیں، جہاں تک پیس پروسیس کا تعلق ہے اس میں ہم دو کنٹریز کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، بڑی یکجہتی کے ساتھ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ مصروف ہیں کہ افغانستان کی بھی تکلیف کو کیسے دور کیا جائے، اس کے لیے کیسی آسانیاں پیدا کی جائیں، اور جو قریبی ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کو کیسے مزید سیاسی طور پر مستحکم اس کے تعلقات کو بنایا جائے. ایک چائنا کی کنٹریبیوشن ہے، ایک طرف چائنا بڑا ان ہے اس مسئلے میں، افغانستان، پاکستان اور پھر چائنا جس انداز سے وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. پھر دوسرے انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ٹرکی بھی ہے، ٹرکی، پاکستان، افغانستان بھی ایک بہت بڑا محرک ہے جو چاہتے ہیں کہ ان ممالک کے درمیان اگر کوئی آپس میں شک و شبہات ہے وہ بھی دور کیے جائیں اور اس میں آسانیاں لائی جائیں. اسپیشلی دیکھیں آئندہ بھی جو یہ کانفرنس ہے افریقی ممالک کی ہو رہی ہے افغانستان کے سلسلے میں, وہ استنبول کو باقاعدہ مشترکہ طور پر کہا گیا کہ وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. تو اس مسئلے میں پاکستان ایک اپنا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا کہ طالبان کو آن بورڈ لانا اور اس سلسلے میں امریکہ کو ایک بیل آؤٹ کے طور پر پیکج دینا کہ کس طرح امریکہ کو اس میں فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اور امریکہ کے لیے دوسری طرف امریکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں جس کو بڑی طریقے سے بڑے اسٹریٹجی سے وہ دور کر رہا ہے, جس میں انڈیا کا فیکٹر بہت ہی کلیدی ہے کہ اس کو کس طرح سائڈ لائن کیا جائے اور کیسے پاکستان کو آگے لایا جائے. تو یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقے میں تبدیلیاں بتدریج آگے آ رہی ہیں, چائنا ٹرکی رشیا کا رول مزید آگے آ رہا ہے, پاکستان اس میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے گا جس میں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا ساتھ دے. ان ساری جو ریجنل چینجز ہیں, ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, ریجنل انوائرمنٹ جس طرح ایک ٹرانسفارمیشن میں ہے, ایک چینجنگ انوائرمنٹ میں ہے, اس میں امریکہ پاکستان کی مدد لینا چاہتا ہے. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کو ریسکیو کرے, بیل آؤٹ کرے, اور اس کے لیے پاکستان جس حد تک ہو سکتا ہے تعاون کرے, لیکن اس میں ایک کنڈیشنلٹی ہے کہ امریکہ پاکستان کے تحفظات کو, ریزرویشن کو سمجھے, ادراک کرے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس کا بہتر معاون ہو سکتا ہے, تعاون کار ہو سکتا ہے, سہولت کار ہو سکتا ہے, لیکن وہ پاکستان کی مجبوریوں کو سمجھے اور پاکستان کی معاشی جو مجبوریاں اس کو بھی دور کرنے کے لیے آگے بڑھے وداؤٹ اینی کنڈیشن.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر غلالی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, میں پاکستان کی سیاست پہ بھی آپ کے کمنٹس لوں گا. اور سامعین, اسی موضوع پہ افغانستان کے پیس پروسیس اور طالبان کے اپروچ پہ تجزیہ لیتے ہیں ہمارے میں کہوں گا دوست اور مہربان انالسٹ کامران بخاری. آج ہم انہیں ڈاکٹر کامران بخاری کہیں گے, اور پہلے تو ان کو مبارک بات بھی دیں گے کہ ان کی ڈاکٹریٹ کمپلیٹ ہوئی, پی ایچ ڈی ان کی کمپلیٹ ہوئی. ڈاکٹر کامران, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو بہت بہت مبارک ایک اور اکمپلشمنٹ کے اوپر. اور ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ اس افغان پیس پروسیس میں طالبان کی اس وقت پرائیورٹی کیا ہے, اور ان کی پرائیورٹیز کو پاکستان ہو یا امریکہ ہو, وہ کیسے اکوموڈیٹ کر رہا ہے؟
جی سر, شکریہ. دیکھیں, اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی صاف ہے کہ طالبان جو ہے وہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم جو ہے کہ اسٹریٹجی کے تحت ان بات چیت میں چل رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ کچھ مشکلات ہیں, یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو زوم نہیں کرنا چاہتے. وہ بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کا فائدہ اٹھا کے وقت خرید رہے ہیں, تاکہ جو ہے ایک پوائنٹ پہ آ کے, کیونکہ ان کو امریکہ کی مجبوری سمجھ آ گئی ہے, خاص طور پہ اس انتظامیہ کی مجبوری, جس میں زلمہ خلیل زاد نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سال میں ہم جو ہے کوئی نہ کوئی ابوری ڈیل جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ ان کو کسی قسم کی اپنا کنسیشنز نہ دینی پڑے, اور بالآخر جو بھی ابوری جو ڈیل ہوگی اس کے تحت ان کو بھرپور فائدہ ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان جو ریاست کی جو دھڑے ہیں, مطلب جو فیکشنز ہیں, وہ بہت کمزور ہیں, وہ آپس میں متحد نہیں ہیں, اور وہ اس بات چیت کے ذریعے ایک تو انٹرنیشنل لیجیٹمیسی حاصل کرنا چاہتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ کنسیشنز نہیں دینا چاہتے, تاکہ ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو اور وہ آگے چل کے تو جو افغانستان کی سیاست کو ڈومینیٹ کر سکے. وہ چاہے وہ, اور ضروری ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عسکری قوت کے بل بوتے پہ کریں, کیونکہ ان کے پاس سیاسی قوت تو ہے نہیں ہے.
صحیح, سیاسی کو. اور اس وقت ایک منٹ ہمارے پاس, اس سے پہلے کہ ہم اگلے بلیٹن میں جائیں, سو ایک منٹ میں اس کو سم اپ کیجیے گا, پاکستان کیسے انگیج کر رہا ہے؟
پاکستان بھی اس طریقے سے انگیج کر رہا ہے کہ پاکستان کے سامنے بھی کچھ مجبوریاں ہیں, پوری طریقے سے طالبان ان کے وہ جسے کہیں کہ کنٹرول میں نہیں ہے, یا اثر رسوخ کا جو ہے وہ ایک ویری کرتا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ پاکستان ایک طرف چاہتا ہے کہ کوئی بھی ڈیل ہو اس میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ پاکستان کے پاکستان فرینڈلی ہو, ٹھیک ہے, جو بھی مجموعی طور پہ جو حکومت بنتی ہے, لیکن اس کا دوسری جانب کا جو سرا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ اگر طالبان جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پوسٹ امریکہ افغانستان کو, تو وہ بھی اپنا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے جو ہے وہ بڑا وہ رسک ہے, بہت بڑا رسک ہے. تو پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ پلے کر رہا ہے, پاکستان کے پاس جو کارڈ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین, ہمارا یہ سیگمنٹ ویوز آن نیوز وہ جاری ہے, اور ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد ہم ایک ریپڈ ہیڈ لائنز ہوں گی, اس کے بعد پھر ہم جو تیسرا اس کا حصہ ہے پاکستان کی سیاست, پاکستان کے اندر جعلی اکاؤنٹس کی ایک کتھا, اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ پاکستان کی سیاست کو کیسے متاثر کر رہی ہے, یہ ساری اسٹوری اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ ہیڈ لائنز, اور اس ویوز آن نیوز کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت پاکستان میں 7:30, جبکہ یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیو میں دن کے 9:30 ہیں. اور ایک بار پھر ہیڈ لائنز, بلوچستان میں 2 دھماکے, ایف سی کے اہلکاروں میں 7 افراد زخمی ہو گئے. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید النہیان مختصر دورے پر پاکستان میں ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. امریکہ کے ساتھ مذاکرات پٹری پہ ہیں افغان طالبان کا بیان. امریکہ کا تجارتی وفد بیجنگ پہنچ گیا, ٹیرف میں معطل اضافے پر عمل درآمد پر گفتگو. شام سے امریکہ کی فوجوں کو ایک دم نہیں نکالیں گے, قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا اسرائیل کے دورے کے دوران بیان. صدر ٹرمپ داعش کی خلافت کو مکمل طور پر تباہ دیکھنا چاہتے ہیں. بھارت میں مقدس مندر میں پہلی بار داخل ہو کر تاریخ رقم کرنے والی دونوں خواتین منظر سے غائب, لیکن صحافیوں سے گفتگو میں اپنے اقدام پر مطمئن. دارالحکومت دلی کی فضاؤں پر گزشتہ 2 ماہ سے چھائی دھند, اتوار کی صبح ہونے والی بارش کے سبب کچھ کم, لیکن اب بھی یہاں آلودگی کی سطح امریکہ کی حکومت کے مقرر کردہ سطح سے کہیں زیادہ ہے. امریکہ میں حکومت کی جزوی بندش بدستور جاری. ہفتے کے روز نائب صدر کی قیادت میں ہونے والے 2 جماعتی مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے, اتوار کو پھر اہم اجلاس کیمپ ڈیوڈ میں. صدر جمی کارٹر کی انتظامیہ میں خدمات انجام دینے والے امریکہ کے سابق وزیر دفاع ہیرالڈ براؤن 91 برس کی عمر میں چل بسے. آن جہانی رانما کو ملکی فوج اور جنگی اسلحے میں جدت لانے کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. امریکی وزیر دفاع کے چیف آف اسٹاف ریئر ایڈمرل کیون سوینی 2 سال تک پینٹاگون کے لیے خدمات انجام دینے کے بعد مستعفی ہو گئے. مصر میں ایک پولیس اہلکار بم کو ناکارہ بناتے ہوئے ہلاک ہو گیا. اور جنوب افریقہ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے ہرا کر سیریز بھی جیت لی ہے. اب واپس چلتے ہیں ویوز آن نیوز سیگمنٹ کی جانب, اور اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر, جعلی بینک اکاؤنٹس اور اس ریفرنس میں ہونے والی جے آئی ٹی کے پس منظر میں سیاسی بحث مباحثے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا جارحانہ ایک انداز, پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. بات ہم کریں گے, زاہد گشکوری ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, اور ان فیک اکاؤنٹس کے اوپر بہت تفصیلی اور بڑی بڑی سٹوریز وہ میڈیا کے اوپر وہ لے کے آئے ہیں اپنے چینلز کے لیے, اور الٹیمیٹلی باقی میڈیا نے بھی ان کو لفٹ کیا ہے. ڈاکٹر ظفر ہلالی اس کے اوپر پھر ہمیں انالیسس دیں گے. زاہد, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس میں, پیپلز پارٹی کیسے مانورنگ کر رہی ہے اس میں, اور یہ کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی جو سبمیشنز ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں, کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے, اور اس میں مزید کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے اسلام آباد کے اندر؟
جی بہت شکریہ آصف. دیکھیں کل کا دن ہے, بہت اہم ہے پاکستان کی سیاست میں بھی, پاکستان کی عدالت کی طرف سے بھی, اور بالخصوص جو جے آئی ٹی نے اپنی تمام تر چیزیں سپریم کورٹ میں دی ہیں, تو کل کچھ توقع کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ایسی ڈائریکشن آئے یا پھر کوئی ایسا آرڈر آ جائے, شارٹ آرڈر جس میں کافی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. جو ایکسس مجھے حاصل تھی تمام تر ڈاکومنٹس کی جے آئی ٹی نے جو تیار کیے ہیں یا حاصل کیے ہیں مختلف کنٹریز سے بھی اور ود ان پاکستان, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انٹائر ٹاپ لیڈرشپ ہے یا دوسرے لوگ ہیں, بحریہ ٹاؤن ہے, پھر اومنی گروپ ہے, اور بھی بہت ساری اینٹیٹیز ہیں جن کے خلاف کیس لیڈ کیا جا سکتا ہے, یا تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو بھیجا جا سکتا ہے یا پھر بینکنگ کورٹ کو. اب دیکھنا آصف یہ ہے کہ کل کراچی کی بینکنگ کورٹ میں کیس بھی ہے آصف علی زرداری اور اس کی بہن فریال تالپور کا, وہاں پر انہوں نے بیل کے لیے ایکسٹینشن لینا ہوگی. اب یہ عدالت کو فیصلہ دینا ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے یا نہیں. تو یہ ایک پولیٹیکلی
ڈرائنگ روم میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن یا بیل میں مل سکتی ہے یا گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟
جو اس سٹیج پہ میں دیکھ رہا ہوں, آنے والے 10 دن تک چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیں گے. اب چیف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 10 دن میں اس بڑے کیس کو, کیونکہ یہ پاکستان کا ایک ڈائنما سے بھی بڑا کیس ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا شدید ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. انہوں نے اگرچہ ڈیفینس دیا ہے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب انہوں نے پیش کیا ہے, اور غالباً ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ میکسیمم ٹائم بائے کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور 17 جنوری تک یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ ریٹائر ہو جائیں گے, اس کے بعد نئے چیف جسٹس ہوں گے, ان کی پالیسی ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو, اور وہ بھی پاکستان کے بہترین جج ہیں اور میری نظر میں وہ ٹفیسٹ جج ہوں گے, چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کی ہسٹری میں, اور ہمیشہ ہی گوز بائی دا بک, اور انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں, پینامیکا کا بھی فیصلہ دیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی سیاسی پہ بڑا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی یہ گرفتاریاں نہ ہوں.
ابھی گرفتاریاں نہ ہوں. زاہد بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا ہمارے یہ پروگرام کا. آج یہ پہلا دن ہے, ذرا اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے, سو کوئک اینڈ فاسٹ. آپ نے ہمیں بہت ساری زبردست تفاصیل سے آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. انالیسس لیتے ہیں, ڈاکٹر ظفر ہلالی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیسے یہ جو جے آئی ٹی ہے یا فیک اکاؤنٹس ہیں, یہ پاکستان کی سیاست کو امپلیکیٹ کر رہی ہیں؟ نکھار آئے گا, کمپلیکیٹ ہوگی, کیا ہو سکتا ہے اس میں؟
لیکن یہ سلسلہ احتساب کے نام پر جس انداز سے چلا ہے اور پھر جس سرکمسٹانسز میں یا سیناریو میں نیب بنائی گئی اور پھر ایک سلسلہ چل نکلا, مجھے نہیں, میں نہیں ابھی امیڈیٹلی کچھ کہہ سکتا کہ جس دور میں نواز شریف صاحب کا دور تھا اور یہ نیب بنائی گئی, اس کے مقاصد پسوردہ کیا تھے کیا نہیں تھے. لیکن ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی پاکستانی سوسائٹی میں اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ بہت سارے لوگ معاشی ناہمواریوں میں بہت زیادہ انوالو ہیں, اور یہ چیز یہاں تک چلی گئی ہے کہ پوری کی پوری ریاست اس گرداب میں ایک بحران میں مبتلا ہو گئی ہے چند لوگوں کی وجہ سے, جنہوں نے پوری کی پوری معیشت کو اور اقتصادیات کو اپنے پنجوں میں لے لیا, جو ایک لحاظ سے ایک اچھا قدم نہیں تھا نہ ہے, اور اس سے ملک جو ہے اقتصادی اور معاشی طور پر بڑی محرومیوں, بڑی ناہمواریوں اور بڑی پیچیدگیوں میں شامل ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے کہ لوگ کم از کم بے نقاب ہو گئے ہیں, اور جو کل تک بڑے لوگ پس پردہ تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. مجھے نہیں خبر کہ کس حد تک یہ عمل کامیابی سے ہمکنار ہوگا یا کس حد تک نہیں, چونکہ ایک تصادم دیکھ رہے ہیں اداروں کے درمیان. نیب جو بھی ایکشن لیتی ہے اور جس انداز سے لے رہی ہے, اس کو پوری سوسائٹی میں جو ہے مذمت کی جا رہی ہے, اسے تحسین کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا, اسے خوش آمدید نہیں کہا جاتا. سپریم کورٹ اور جو اس کی جو متحد عدالتیں ہیں وہ بھی اس ادارے کو اچھا نہیں سمجھتے. ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ نیب کو سوائے اپنے پورا پاکستان چور نظر آتا ہے. تو یہ کیسی چیز ہے جو آپس میں بھی آن بورڈ نہیں ہے, یعنی کنسنسس نہیں ہے اداروں کے درمیان بھی کہ ان کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی, ان کی لیجیٹیمیسی کیا ہے, جو چیلنج بھی ہو رہی ہے. اگر ایک نیب ایک شخص کو پکڑتی ہے تو سپریم کورٹ اس کو آزاد کرنے میں بھی کوئی قانونی اور آئینی رکاوٹیں محسوس نہیں کرتی. تو اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں, انڈیا میں انا ہزاری نے ایک موومنٹ چلائی تھی کرپشن کے خلاف, اس کے لیے لیجسلیشن کروائی, اور اس لیجسلیشن سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی. ادارے دوسرے نہیں بنے, وہاں کوئی نیب نہیں ہے, وہاں کوئی احتساب نہیں ہے, لیکن سول اداروں کے اوپر یا سولین کے اوپر یا سرمایہ داروں کے اوپر یا پولیٹیشین کے اوپر ایک دائرہ کار انہوں نے بنا دیا, ایک انسرکلمنٹ بنا دی. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز پاکستان میں بھی بنے, بجائے خود کہ کوئی ادارے مخصوص انداز سے لوگوں کو بلیک میل کرے, ان کی ایکسپلائٹیشن ہو, تو بہتر ہے کہ ایک ایسی لیجسلیشن ہو جس میں سارے لیجسلیچر شامل ہوں اور ایک کنسنسس یہ چیز بنائے. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی تو اچھی چیز ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ برا عمل ہے, اس کا ہونا بھی چاہیے, لیکن اس میں بھی ایک شفافیت ضروری ہے کہ تمام مین ادارے, تمام لوگ اس میں شامل ہو, صرف ایک طبقہ یا مخصوص طبقے کو نشانہ نہ بنایا جائے. اس سے بھی بہت ساری پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ابہام پیدا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص لوگوں کے لیے ایک چیز بنائی گئی ہے, باقی لوگ اس سے باہر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کنسنسس ہی ہوں گی, اور پارلیمنٹ بہترین ادارہ ہے, कि उसको मौका दिया जाए, पार्लियामेंट इस चीज को वाजिया करे, एक लेजिस्लेशन करे, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को हैंडल करे और फिर अदारों के दरमियान एक कानूनी और आईनी लिमिटेशन बनाई जाए कि किसने किस हद तक जाना है। क्योंकि देखिए दो साथजा की भी बड़ी बेहरमती हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के और सरगोधा यूनिवर्सिटी के, ये भी एक अच्छी खबर नहीं कि साथजा को हथकड़ियां बना दी गई। तो इसमें थोड़ी सी एक सोशल कंडीशनैलिटी बनाई जाए, एक लिमिटेशन बनाई जाए कि किस शख्स को भी किस तरीके से पकड़ना है। मेरा ख्याल है किसी ने भी गिरफ्तारी देने से आर महसूस नहीं की, वो बिल्कुल चढ़ने को तैयार है, लेकिन मेरा ख्याल है इनको हथकड़ियों से और बेइज्जत बंदिशों से और बेहरमतियों से और ह्यूमिलिएशन से निकाला जाए, लोगों की इज्जत दी जाए, वकार दी जाए, जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता वो मुजर्म नहीं है, इस चीज को भी जेहन में रखा जाए, साबित होने के बाद उसकी तशहीर ना की जाए या ऐसे अंदाज से उसको सामने लाया जाए कि माशरे में तो अभी करप्शन लगता है उसका एक लाजमी जुज बनी हुई है, लोग तो उसको बड़ा बहादुर करार दे रहे हैं, लोग उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी तक नैब को पब्लिक मीन रिस्पॉन्स नहीं मिली, वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा सोसाइटी में इस अदारे को। तो मेरा ख्याल है कि इस अदारे को मकबूल आम बनाने के लिए, लोगों में उसकी जो है लिस्ट मेसी बनाने के लिए एक इखलाकी अखदार को सामने लाया जाए, उसके लिए ब्रीचिंग की जाए, एक एजुकेशन हो और उस तरीके से मेरा ख्याल है कि जिससे लोगों की इज्जत भी महफूज रहेगी, आईनी तकाजे भी पूरे हो जाएंगे, कानूनी मामला भी किसी भी गंभीर मामला में उलझने की बजाय बेहतर अंदाज से सुलझाए जा सकते हैं। फिर इसको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग को फिर यहाँ तो एक ऐसे तरीके से चलाया जाए कि कोई महसूस ना करे कि ये ब्लैकमेलिंग है। देखिए अभी इसका एक रास्ता ये भी आता नजर आता है कि गवर्नमेंट अपने लिए भी एक पैसेज बना रही है, शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना ये भी एक अच्छा इशारा है इस अंदाज से, एक बंदा जो आरडीएस साहब भी या नैब के दायरेकार में भी है, दूसरी तरफ उसके साथ कंप्रोमाइज भी किया जा रहा है। तो ये स्माइल एंड स्टिक की पॉलिसी चलाने की बजाय एक बड़ी खुला खुला पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन इसमें इस लोगों की इज्जत और तकरीम को मुकदम रखा जाए।
बहुत शुक्रिया,
बेहतर नतीजे सामने आए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर हिलाली, आप हमारे साथ थे, माहिर सियासियात और सदर शोबा सियासियात पेशावर यूनिवर्सिटी, आपने ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन, व्यूज ऑन न्यूज़ का हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ, एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सो बात हम करेंगे तालीम के ऊपर। इन तमाम सेगमेंट्स को हम आपके लिए स्पेशल पूरी तरह से टाइटल करेंगे ताकि आप इनको याद रख सकें, और तालीम के ऊपर हर एतबार से गुफ्तगू होगी, सिर्फ ये नहीं कि निसाब, हम इस पर भी बात करेंगे कि असातिज़ा की तरबियत, असातिज़ा की साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज, मुख्तलिफ तबकों के अंदर तालीम के मुख्तलिफ अहमियत, सो कई एक हवाले हैं, और फिर सबसे ज़्यादा ये कि तालीम पाकिस्तान के अंदर उसका जो मयार है उस एतबार से पाकिस्तान जो अपने शहरी प्रोड्यूस कर रहा है तालीमी एतबार से, वो बाकी इंटरनेशनल दुनिया के साथ कितने कनेक्टेड हैं, कितने उनके साथ वो मुतवाजी चलने की अहलियत रखते हैं, इसके ऊपर भी बात होगी, ये बड़ा कंप्लीट सेगमेंट रहा करेगा। सो आते हैं आज के इस पहले सेगमेंट की जानिब, लेकिन पहले एक ब्रेक।
आवाज ए दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली पैसा करंट लगाते।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
اس ہفتے ہم آپ کے لیے لے کر آئے پاکستان کے چاروں صوبوں سے سرکاری اسکولوں کی صورتحال پہ خصوصی رپورٹس کا سلسلہ اسٹیٹ آف ایجوکیشن. ہم نے دیکھا کہ پیسہ تو بہت خرچ ہو رہا ہے لیکن کہیں اسکول بچوں کی پہنچ سے ہی دور ہیں, کہیں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اور کہیں اساتذہ کے پاس ضروری وسائل ہی نہیں ہیں. اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اسکول بھی ہیں جو سرکاری ریکارڈ میں تو درج ہیں, کہیں عمارت بھی ہے, اس کے لیے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے, مگر نہ ہی کوئی پڑھانے آتا ہے اور نہ ہی کوئی پڑھنے. آئیے دیکھتے ہیں گوسٹ اسکولس کے بارے میں یہ رپورٹ, اور پھر ہم بات کریں گے مسائل کے حل کی جس میں آپ کی رائے بھی شامل ہوگی.
بلیک بورڈ پر سالوں پرانی آڑھی ترچھی لکیریں بنی ہوئی ہیں, لیکن یہ کمرہ اب کلاس روم نہیں لگتا. بچے اور والدین اس سوچ میں ہیں کہ یہ عمارت کبھی اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال ہو بھی سکے گی یا نہیں.
ہم مقامی افسران کے دفاتر کے چکر لگانے میں پیسہ خرچ کر کے تھک چکے ہیں. سال 2016 میں یہ اسکول صرف دو دن کے لیے کھلا تھا اور پھر بند ہو گیا. ہم 2006 سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسکول کھل جائے لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا.
ایسے زیادہ تر اسکول سندھ اور بلوچستان میں ہیں. ایک عمارت کو حکومت اسکول کا نام دیتی ہے, اس کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے ہر مہینے پیسے دیے جاتے ہیں, اساتذہ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ نہ یہاں کوئی پڑھانے آتا ہے نہ اس عمارت کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. غیر منافع بخش اداروں کے مطابق یہ پیسہ اسکول سٹاف, مقامی سرکاری ملازمین یا پھر سیاستدانوں کی جیب میں چلا جاتا ہے.
اسکول کھولنا چاہوں تو باہر پڑھن تعلیم
میں گاؤں میں اپنی زمین اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جائیں. ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. اگر بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ شہر جا کر اچھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں.
صوبائی حکومتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اب بھی ایسے ہزاروں فرضی اسکول پاکستان میں موجود ہیں. اس مسئلے کا حل ضروری ہے, اس پر تو سبھی اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن مستقبل قریب میں اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں بنیادی سطح پر تعلیم کی فراہمی میں کھڑی رکاوٹوں پہ بات کرنا کتنا ضروری ہے, اس کا اندازہ لگانے کے لیے بس دو نمبرز اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہی کافی ہیں. ایک یہ کہ ملک میں شرح خواندگی صرف 58% ہے. ملک کی تقریباً آدھی آبادی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ الف بے پہ نہیں جانتی. اب مردوں کی اگر ہم دیکھیں صورتحال تو ان میں پھر بھی شرح خواندگی زیادہ ہے, 70% تک ہیں جو پڑھ لکھ سکتے ہیں. اب اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ زیادہ پڑھ سکتے ہیں, کچھ بس اپنا نام ہی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. لیکن خواتین کا اگر آپ نمبر دیکھیں تو 48% جو ہیں وہ خواندہ ہیں, اس سے زیادہ یعنی 52% کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتی. دوسرا نمبر جو بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 44% بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے. اسکول جانے کی عمر کے تو ملک میں تقریباً 5 کروڑ بچے ہیں اور جو اسکول نہیں جا رہے 2.25 کروڑ کے قریب ہیں. پچھلے 5 سالوں میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں 5% اضافہ تو ہوا ہے, جو ایک خوش آئند کہہ لیجیے کہ خبر ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بچے چند جماعتوں سے آگے نہیں جاتے اور 10ویں تو پاس ہی نہیں کر پاتے. جیسے جیسے گریڈز آگے بڑھتے جاتے ہیں بچوں کی تعداد ان میں کم ہوتی جاتی ہے.
جی سامعین, یہ ہمارے ٹیلی ویژن پیکج سے آپ سارا زما اور نخبت ملک کی رپورٹ آپ سن رہے تھے. سارا اس کو ماڈریٹ کر رہی تھیں. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر, تعلیمی ایشوز چیلنجز کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں. ڈاکٹر رائد افضل ہمارے ساتھ ہیں, ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں, چیئرمین ہیں لٹریٹ پاکستان فاؤنڈیشن کے. ملک بھر میں تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, اساتذہ کی تربیت اور نظام تعلیم مرتب کرنے, کریکولم ترتیب دینے میں بھی وہ مصروف ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ جی, تھینک یو.
ڈاکٹر صاحب ہم تو خیر شروع سے سنتے آئے ہیں کہ تعلیم پاکستان کے اندر اس کا نظام, اس کا نصاب سب کچھ بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کام آسان نہیں ہے, حکومتیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہم یہ بھی سننے میں آیا کہ تعلیم پاکستان کے اندر کوئی پروڈکٹیو شہری بھی نہیں بنا سکتی, کوئی پروفیشنل یا اسکلڈ بنانے کے بجائے. لیکن یہ گفتگویں تو بہت ہوئیں, اس کے حل کی جانب کتنا گئے, یا واقعتاً یہ اعتراض جو ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کے تعلیمی نظام کو اوور آل اگر آپ کو سمونا ہو ایک دریا کو کوزے میں, تو کیسے آپ اس کو کر پائیں گے؟
دیکھیے ہمارے یہاں دونوں ایشو ہے نا, تعداد کا بھی ایشو ہے کہ سارے بچے اسکول نہیں جا رہے, جیسے آپ نے رپورٹ میں بتایا ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے, بچے چند کلاسیں پڑھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں, اور معیار کا بھی مسئلہ ہے. یعنی جو اسکول چل بھی رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, وہاں پہ معیار ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ 58% کی جو بھی بات ہوئی ہے نا, میں اس کو نہیں مانتا. ویری فرینکلی پورے ملک میں گھومتے ہیں اور کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے نا لٹریسی کی, یہ اس کے حساب سے نہیں ہے. انٹرنیشنل لٹریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں ایک پیراگراف پڑھ سکیں اور چند لائنیں لکھ سکیں, اور یہ جو ہم نے 58% بنائی ہوئی ہے یہ تو سگنیچر پہ بنائی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, یہ جو ہاری وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے وڈیرا ہم سے انگوٹھا لگواتا تھا, اب وہ ہم سے سائن کرا لیتا.
جی جی,
تو جی ہمارے ہاں تو دونوں ایشو ہیں نا, کوالیٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو بھی, کہ معیار بھی نہیں ہے اور تعداد بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اس میں تو گورنمنٹ بالکل قاصر ہے اس سے, اس کو کسی بھی صورت میں اس مسئلے پہ قابو پانے کے لیے گورنمنٹ سے یہ نہیں ہو سکتا.
صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کس طرح سے, کیونکہ یہ جو ساری بنیادی تبدیلیاں آف کورس جب تک حکومتی مشینری اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے, ادروائز وہ انڈیویجول لیول کے اوپر شمع جلانے والی بات ہوتی ہے. کیسے کولیبریٹ کرتے ہیں آپ کی طرف سے یا باقی جو ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, ان کی ان پٹ گورنمنٹ کے لیے موجود ہے؟
دیکھیے اس کی بہت اچھی مثال ہے, ایک میں آپ کو کیس اسٹڈی دیتا ہوں نا. پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گورنمنٹ اسکول جو تھے وہ این جی اوز کے حوالے کرنا شروع کیے, تو اس میں سے کافی سارے ہزار سے زیادہ اسکول جو تھے وہ ایک بہت بڑی پاکستان میں تنظیم ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, ٹی سی ایف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن, تو انہوں نے لے لیے. پھر انہوں نے جب وہاں جا کے گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیسٹ کیا تو کلاس 4, 5, 6, 7, 8 میں بچے بیٹھے ہوئے, انہیں ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا. اب آپ ذرا تصور کریں, پھر ان کو مار پڑ رہی ہے بچوں کو, اس کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, تو پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ایڈمنسٹریشن ہے گراؤنڈ پہ وہ ٹی سی ایف کی ہو گئی, سٹیزن فاؤنڈیشن کی. پھر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, ایک شارٹ کورس ہم نے بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے, جس کی مدد سے صرف 40 دن کے اندر اندر بچے لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی سی بات ہے, 40 دن لگتے ہیں. پھر ہم نے وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا, اس کو ٹی سی ایف نے اس کی انتظامی نگہبانی کی اور گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈنگ دی, تو وہ صرف 40 دن میں پھر بچوں کا معیار جو تھا وہ اپنی کلاس لیول پہ آ گیا, اور اب ان سارے اسکولوں کی ٹی سی ایف جو ہے نگہداشت کر رہا ہے. اسی طرح زندگی ٹرسٹ ہیں, بہت سے ہیں, غزالی ٹرسٹ, بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے پرائیویٹلی لیے ہیں ادارے, اور بہت اچھی طرح سے وہ ان گورنمنٹ اداروں کو چلا رہے ہیں. تو یہ ٹیم اپ کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی فنڈنگ ہو, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کسی اچھے این جی او کے پاس ہو, اور جو ہم جیسے ٹیکنوکریٹس ہیں یا ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کے پاس ٹولز ہیں بچوں کی اسکل بلڈنگ کے لیے, پھر وہ اپنے ٹولز لے کے آئیں, تو پھر یہ ایک ٹرائی پارٹائیڈ ایک تکونی قسم کی ایک باہمی مشاورت بنتی ہے جس سے نتائج حاصل ہوتے ہیں.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ٹاپ ایشوز ڈٹرمن کرنے ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر ہیں کیا, بجٹ ہے, اساتذہ کی تربیت ہے, نصاب ہے, سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں؟
سر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, میں بطور پاکستانی جو میں سمجھتا ہوں, وہ ہماری قومی ترجیحات میں تعلیم نہیں آتی نا. اب معذرت کے ساتھ یہ ہم دسمبر کے مہینے میں ہیں, ہمیں بہت اپنے سوشیولوجیکل معاشرتی اس حساب سے چیزوں کو دیکھنا. ہم اس وقت پاکستان میں شادی سیزن میں ہیں سر, اس وقت پوری قوم کے اوپر بس شادی کا خط سوار ہوا ہوا, شادی میں آنا ہے, شادی میں جانا ہے, کیا کپڑے بنانے ہیں, کیا چیزیں کرنی ہیں. بچوں کی تعلیم پہ اگر ہم بحیثیت خاندان, بحیثیت معاشرہ, اس کا صرف 2% بھی توجہ کر رہے ہو نا, پیسے خرچ کرنا بہت دور,
یعنی اس کے لیے بھی کم از کم 2 مہینے کے لیے کوئی ایک ہائپ کریٹ کر دی جائے کہ یہ 2 مہینے تعلیم کے اوپر فوکس ہوگا شادیوں کی طرف,
بس اتنی سی بات ہے. اور جتنا ہم بیوٹی پارلر میں پیسے دے رہے ہیں 50-50 ہزار میک اپ کے لیے معذرت کے ساتھ, اس کا 10% ہم ادھر لگانا شروع کر دیں تو ہمارا قومی مسئلہ 5 سال میں حل ہو سکتا.
صحیح.
لیکن ہماری قومی ترجیحات میں نہیں آ رہا نا اس وقت. ہماری جو ترجیح نمبر 1 ہے وہ ایجوکیشن, نمبر 2 بھی ایجوکیشن, نمبر 3 بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایک ماں سے سر آپ پاکستان کی گلیوں میں جائیں, میں آپ کو بتاتے ہوئے میری آواز بند ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں. جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں, اور وہ زیادہ بڑے ضائع ہو رہے ہیں. وہ کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تعلیم لے رہے ہیں اور ان کو کوئی تعلیم نہیں مل رہی.
یہ جو کہتے ہیں
کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے.
کچھ نہیں. ایک کہا جاتا ہے نا کہ ظاہر تعلیم یہ ریاست کی ریسپانسبلٹی میں ہے, اب ریاست کو سہارا دینے کے لیے پرائیویٹ انفراسٹرکچر موجود ہے, ایک جانب مدرسے کا نظام موجود ہے, وہ کتنا فعال ہے, وہ کتنا پروڈکٹیو ہے یا نہیں, وہ الگ سوال ہے. تو یہ بتائیں کہ اسٹیٹ اگین اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो उसको कहीं हेल्प कर रही हैं?
सर बहुत महदूद पैमाने पे कर रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हाथ से चीजों को जाने नहीं देती। अभी भी ये देखिए सिंध में है, जैसे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन SCF बनी, डॉक्टर अनीता थी, अनीता आपका के नाम पे वो मशहूर थी, उन्होंने बहुत सारा इसको प्राइवेटाइज किया, बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, फिर उसके ऊपर रुकावटें आ जाती हैं। अब दूसरी तरफ हम इदारों का मैार तो अच्छा कर नहीं सके। KP में अब यह है कि जी यकसा निसाब हो, यकसा निसाब, अरे भाई मैार तो पहले बेहतर कर लें, आपके जेर असर जो स्कूल है उनका मैार तो बेहतर कर लें, फिर प्राइवेट स्कूलों का आप यकसा निसाब भी दे दीजिएगा। हमारे यहाँ चलो प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं है तो लिखना पढ़ना तो कुछ ना कुछ आ जाता है, उससे बेहतर जो गवर्नमेंट स्कूलों में है। तो हमारे अपने गवर्नमेंट का निजाम इतना जाहिर है, वही लगी पुटी बात है, फरसूदा है, फरसूदा है, फरसूदा है, लेकिन उसको सेट करने के लिए फिलहाल हमें अपने बच्चों को रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी तकलीकी सलाहियत आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। देखिए मसला गवर्नमेंट प्राइवेट और मदरसे का सबका एक ही है, किसी के अंदर तखलीकी सलाहियत नहीं है। अभी मैं पूरे सिंध का दौरा करके आया, मैंने गालच के स्टूडेंट से पूछा आप क्या करना चाहते हैं आगे करके, 50 पे एक बच्चा था जो कहता था मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, बाकी सारी नौकरी करना चाहते हैं, और जिसके लिए उनके पास सलाहियतें नहीं है। अगर सारा मुआशरा नौकरियों के पीछे दौड़ेगा और अपनी तखलीकी सलाहियतें पैदा करते हुए कुछ खुद नहीं करना चाहेगा, कुछ नया बिजनेस ही करेगा, तो नौकरियां कहाँ से आएंगी इतनी?
बिल्कुल दुरुस्त बात। अब जरा हम कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनको भी लेते हैं, हो सकता है उनको कोई सवाल ऐसा हो जिसको आप जवाब दे सकें। लियाकतुल मुल्क हैं दीर से हमारे साथ, हमें मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया था, और इस दीर ने दीर से जी।
हेलो
जी लियाकतुल मुल्क कहिए।
साहब काफ़ी सारी बातें हमने सीख ली है आज, मैं इंतहाई अप्रिशिएट करता हूँ जिस मायर को आपने बुलाया, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ छोटा सा, वो ये कि जिस तरह की हमारी हुकूमत इस वक्त करप्शन के खिलाफ जो नासूर है माशरे के लिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए, वो तगुदव कर रही है, तो वो इस अहम मसले की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते कि हमारे करोड़ों बच्चे तबाह हो रहे हैं? ये तालीम क्या इससे हम ये तवक्कु रख सकते हैं कि ये हमारी कौमी नजरियात से हम आहंग है, या जो लोग इससे फारिग हो रहे हैं इन इदारों को देख के इतनी बेईमानी और इतनी बददियानती है इसमें, तो इस बारे में इस हुकूमत के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए आपका जो सवाल है, ऑफ कोर्स इसको हुकूमत के लोग अगर बेहतर तौर पे जवाब दे सकते हैं उनको देना चाहिए है। उनका दावा ये और इस गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे कि उनका दावा यही था कि हमने KP के अंदर तालीम पे फोकस किया है, हम अब पंजाब में गवर्नमेंट बनी है, तो अखबारी इतलात के मुताबिक उन्होंने उसका बजट जो है वो तकरीबन 2 गुना किया था, और वफाक के पास चूँकि अब ये महकमा नहीं है, ये अगर है तो उसका ऑपरेशन बहुत महदूद है, वो सोच रहे हैं कि कैसे वफाकी सतह पे तालीम के शोबे के अंदर इंटीग्रेशन हो सकती है बाकी सूबों की हुकूमतों के साथ। लेकिन इसका जवाब जो है वो मैं लेना चाहूँगा ज़रूरी तौर पे जो है वो ऑफिशियल्स उनसे। एक और कॉलर है हमारे साथ अहमद सलीम, उनसे बात करते हैं। जी अहमद सलीम
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर आपको आदाब, और जो एजुकेशन के चेयरमैन साहब हैं उनको भी आदाब, लेकिन मैं एक ही बात एजुकेशन के बारे करूंगा। मैं 20 साल से लेकर अब 75 साल में जा रहा हूँ, जो मैंने तजिया किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये कि जब तक पूरे पाकिस्तान में जब तक लोकल कम्युनिटी की शेयरिंग न हो स्कूलों में कॉलेजों में, कामयाबी मुश्किल है। कोई फालतू फंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल से बाहर बच्चे जाते हैं, कॉलेज से जाते हैं, बाहर जुआ खेलने वाले बैठे होते हैं, चर्च वाले बैठे होते हैं। जब पब्लिक शेयर होगी तो इसीलिए भी कंट्रोल होगा स्टूडेंट के लिए, स्कूल के बाहर और घर से बाहर का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, और उसके लिए पब्लिक शेयरिंग के अलावा कुछ नहीं होता।
पब्लिक की शेयरिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन। जी डॉक्टर साहब, हम आपको वैसे गाहे गाहे इसके ऊपर जहमत देंगे, बाकायदा एक एक हवाला बनाएंगे और उसके ऊपर पूरे पूरे सेगमेंट्स किया करेंगे। एक मिनट में समअप कीजिएगा, पब्लिक शेयरिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन सेक्टर में कितनी अहम है। डॉक्टर रायद अफजल साहब,
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों के पास मोबाइल फोन भी मौजूद है, पूरी दुनिया अब डिजिटल एजुकेशन के पास चली गई है। डिजिटल एजुकेशन से आप घर बैठ के अपने बच्चों को मियारी तालीम दे सकते हैं, आपके पास गिला ही नहीं रहेगा कि हम स्कूल में भेज रहे हैं और स्कूल में तालीम नहीं मिल रही। तो हमें अपने इंटरनेट ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन
40 सेकंड है जी,
उसका जो नेटवर्क है उसे फायदा उठा के अपने बच्चों को खुद पेरेंट्स को आगे आके ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो अपने बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पे शिफ्ट करें और जाके अपने स्कूलों को इस पे कन्विंस करें कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बच्चों का मेयार तालीम बुलंद करें। इस पे प्राइवेट सेक्टर को फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौके हैं डिजिटल एजुकेशन के, इसको इस्तेमाल करें और मेयार तालीम को बेहतर करें।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राय साहब, मैं आपसे तफसीली आपको बार बार हम अपने इस प्रोग्राम में सहमत दिया करेंगे, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन, 4 सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों की एक और सुर्खियां और बुलेटिन आपके लिए पेश करेंगे।